الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی مختلف آیات کی میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی، سننے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی اس پر توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہاں کی حاضری پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ سعادت میرے حصے میں آتی رہی کہ جب بھی ہمیں ہمارے محترم نجیب الحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے حکم دیا، حکم کی تکمیل میں بھی یہاں حاضر ہوتا رہا، اور اب وہ صاحب فراش ہے، جیسے کہ آپ کو ابھی معلوم ہوا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جلد از جلد انہیں مکمل صحت بخشے اور پہلے سے زیادہ ہمت، قوت، توانائی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے، اور پھر وہ دن آئے کہ جب وہ یہاں پر ہمارے درمیان موجود ہوں. آج کوئی خاص موضوع متعین نہیں ہے، بلکہ جو بات بھی ذہن میں آئے گی انشاءاللہ میں عرض کروں گا. وجہ وہی ہے کہ ذہن میں کوئی خاص میں نے انتخاب نہیں کیا کسی موضوع کا. البتہ آج صبح ایک حکایت نظر سے گزری، اس حکایت کی بنا پر کچھ باتیں ذہن میں آئیں، تو میں نے سوچا کہ اسے عرض کر دوں. حکایت یہ تھی کہ ایک شخص جو انتہائی مصیبت میں گرفتار تھا، لیکن اپنی حالت پر وہ شکر ادا کر رہا تھا، تو ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ تم اس حالت میں کہ یعنی مصیبت میں گرفتار ہو اور تم الحمدللہ کہہ رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں اس پر شکر ادا کر رہا ہوں کہ ایک مصیبت میں گرفتار ہوں الحمدللہ، لیکن معصیت میں گرفتار نہیں. یعنی مصیبت جسمانی ہے، ایمانی نہیں. مصیبت اور پریشانی میں ضرور مبتلا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کسی گناہ میں گرفتار نہیں ہوں. تو بلا شبہ واقعتاً یہ بات شکر کرنے کی ہے کہ آدمی کسی معصیت میں گرفتار نہ ہو. آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم رات دن گناہوں میں گرفتار ہیں، صبح سے لے کر شام تک، اور ایسے ایسے گناہوں میں گرفتار ہیں کہ ہم بے سوچے سمجھے وہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، اور اس طرف ذرا بھی توجہ نہیں ہوتی کہ ان گناہوں میں پڑنے کی نحوست کیا ہو سکتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب بعض دنوں میں نحوست، بعض لوگ کہتے ہیں مہینوں میں نحوست، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے جو بات بتلائی ہے وہ یہ کہ سارے اوقات، سارے دن، سارے مہینے سب اللہ رب العزت کے ہیں، اور کسی دن میں، کسی وقت میں کوئی نحوست نہیں. البتہ نحوست بد اعمالیوں میں ہے، گناہ کے کاموں میں ہے. جہاں کہیں بھی کوئی نحوست نظر آتی ہے تو حقیقت میں وہ انسان کی اپنی بدعمالیاں ہیں. اگر انسان اچھے اعمال اختیار کرے تو ساری نحوستیں دور ہو جائیں گی. تو پتہ یہ چلا کہ اعمال بدعمالیوں میں نحوست ہے، ورنہ اوقات اور دن اور ایام ان میں کوئی نحوست نہیں. تو گناہ بہرحال ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالی کی رحمت رک جاتی ہے. چنانچہ بعض بزرگان دین نے واف عنا واغفر لنا وارحمنا کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ وارحمنا، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرما، تو اس میں بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں. کیونکہ ہم پہلے گناہ کر رہے تھے، اللہ سے ہم نے درخواست کی کہ واف عنا، ہمیں معاف فرما دیجیے، اور پھر کہا کہ واغفر لنا، ہماری مغفرت بھی فرما دیجیے، اور پھر ہم نے درخواست کی کہ وارحمنا، ہم پر رحم بھی فرما دیجیے. جب آپ نے معاف کر دیا، مغفرت بھی کر دی، تو اب ہم واغفر وارحمنا کہتے ہیں، اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے. کیوں؟ انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، مالک ہیں، آقا ہیں. تو وارحمنا کی تفسیر میں بعض نے فرمایا کہ جب آدمی وارحمنا کہے تو اس کی تفسیر مختلف ہو سکتی ہے. اس میں آدمی نیت کر لے کہ ہم پر رحم فرما دیجئے، یعنی توفیق طاعت عطا فرما دیجئے، معصیت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جو ہم گناہوں میں پڑ گئے تھے، مبتلا ہو گئے تھے، توفیق طاعت سلب ہو گئی تھی. تو اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے. کس طرح سے؟ کہ ہمیں توفیق طاعت عطا فرما دیجئے. اور اسی طرح سے جب آدمی اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، اس میں یہ بھی نیت کر لیں کہ اللہ رزق میں وسعت عطا فرما دیجئے. اس لیے کہ گناہوں کی نحوست ایک یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا رزق تنگ ہو جاتا ہے. تو ہم نے کہا وارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں رزق کشادگی کے ساتھ عطا فرما. اور اسی طریقے سے جب آدمی وارحمنا کہتا ہے تو یہ بھی نیت کر لیں کہ اللہ جنت میں داخل فرما. کیونکہ گناہوں کی نحوست یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی جنت میں داخل ہونے سے رک جاتا ہے، لیکن جب اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے مغفرت فرما دی، تو ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دیجیے. تو دیکھیں کتنی تفسیر ہے. اس کی تین تفسیریں تقریباً ہو گئی، غالباً ایک تفسیر اور بھی ہے جو اس وقت ذہن میں نہیں. بہرحال وارحمنا کہتے ہوئے یہ سب نیتیں ہم کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے. تو گناہ ہم سے ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے. آدمی کو چاہیے کہ اصرار نہ کرے. حدیث شریف میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو آدمی اصرار نہیں کرتا، جو آدمی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، تو وہ اصرار کرنے والوں میں سے نہیں. بلکہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. وہ اصرار نہیں کرتے. اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ توبہ کرتے رہتے ہیں وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتے. ہاں، گناہ میں اصرار کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو گناہ کیے جا رہا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا. جب توبہ نہیں کر رہا تو گویا بار بار اصرار کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے. لیکن اگر آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اصرار کرنے والوں میں بہرحال وہ شامل نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ انسان کا کچا چٹھا سارا سامنے آ جائے گا. اور یہ کچا چٹھا کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس پہ کسی پر کوئی ظلم ہو، کسی پر کوئی زیادتی ہو، بلکہ انسانوں کے اپنے ہاتھ کا کیا دھرا ہوگا. چنانچہ اللہ رب العزت جب اسے وہ اعمال نامہ دے دیں گے تو ساتھ میں یہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، اقرا کتابت کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ کتاب تو نے ہی لکھی تھی اسے پڑھ لے، یہ کسی اور نے نہیں لکھی، جو عمل تو نے کیا، زبان سے جو بات کہی، ہاتھ سے جو کام کیا، جو اعمال بھی تو نے کیے وہ اس میں موجود ہیں، اقرا کتابت اپنی کتاب پڑھ لے، اس کا مصنف تو خود ہے، کسی اور نے تصنیف نہیں کی اس کی، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن یہی کافی، اب آدمی پڑھتا رہے گا دیکھتا رہے گا، اور اللہ نے اس کو دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، یعنی مجرم جب گناہگار کتاب کو دیکھے گا، نام اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا ما لهذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے چھوٹی کوئی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، یعنی جو کچھ میں نے کیا کتاب میں موجود ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی اس نے کیا وہ کتاب میں پائے گا، موجود پائے گا، ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب رتی برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، دعویٰ لگائیے، ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہمیں حکم ہوگا کہ اسے پڑھو، تمہارے لیے آج یہی کافی ہے، اور پھر انسان حیران ہو جائے گا اس کتاب کو دیکھ کر کہ کوئی بات بھی تو اس میں نہیں رہی، ہر چیز موجود ہے، جو عمل بھی کیا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، اور ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی زبان سے جو کچھ بھی کہتا ہے اس پر اللہ تعالی نے نگران رکھے ہوئے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دے اور بعد میں مکر جائے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اب لازمی بات ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہیں، حکم عدولی کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، نافرمانی اصل میں کسے کہتے ہیں، ہمارا کوئی بڑا ہمیں کسی کام کے کرنے کا حکم دے اور ہم وہ کام نہ کریں تو یہ نافرمانی کہلاتی ہے، لیکن اگر یہی حکم اللہ اور رسول دے اور ہم نہ کریں تو یہی گناہ کہلاتا ہے، ہمارے بڑوں کی طرف سے کوئی حکم دیا جائے اور ہم اس کو انجام نہ دیں تو یہ نافرمانی، اور اگر اللہ اور رسول کوئی حکم دے اور ہم اس کو انجام نہ دیں یہ گناہ، یہی گناہ، تو لازمی بات ہے کہ جو گناہ انسان سے سرزد ہو رہے ہیں، صادر ہو رہے ہیں، اس پر اللہ رب العزت گواہ بھی بناتے جا رہے ہیں، قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا یوم یزید تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں نکال کر باہر کر دے گی، ایک دن ایسا آنے والا ہے تو یہ زمین سب سے بڑی گواہی دے گی کہ زمین پر جو کچھ بھی ہوا جہاں بھی ہوا سب سے بڑی یہ گواہی زمین دے گی کہ فلاں شخص نے اے اللہ مجھ پر یہ حرکت کی تھی، میرے ساتھ میری زمین مجھ پر میری پیٹھ پر اس نے یہ گناہ کیا تھا، اللہ نے اس کو کہا یوم الدین تو حدیث وہ اخبار، اپنی خبریں نکال دے گی وہ سب سے، اور دوسری جگہ فرمایا وہ صحف نشرت، صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، نام اعمال دے دیے جائیں گے لوگوں کے ہاتھوں میں، تو گویا دوسرا گواہ جو ہے یہ صحیح، اور تیسرا گواہ کون ہوگا، کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، جن فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے گواہ ہیں، اور ایک اور بھی یہ گواہ وہ باہر کا نہیں ہے، انسان کے اپنا وجود، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، وتشہدون الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تو انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے، انسان کا منہ گواہی دے گا، انسان کے پیر گواہی دیں گے، ہر چیز گواہی دے گی، حتیٰ کہ یہ کھال بھی بولے گی، یہ جو ہمارے جسم پر چڑی ہوئی ہے، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اپنی کھال کو لوگ کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، تو وہ کھال کہے گی قالوا اتقن اللہ الذی اتق کل شیء، اللہ نے ہمیں قوت گویائی دے دی، اب بول پڑے. اللہ نے یہ قوت گویائی زبان میں رکھ دی، زبان بولتی ہے. یہ قوت گویائی اللہ تعالیٰ ٹانگوں میں رکھ دیں گے، ٹانگ بولے گی، ہاتھوں میں رکھ دیں گے، ہاتھ بولے گے، اور اسی طریقے سے آنکھوں میں رکھ دیں گے تو آنکھ بولے گی کہ اس نے آنکھوں سے کتنے گناہ کیے. اور یہی قوت گویائی جب اللہ تعالیٰ کھال میں عطا فرمائیں گے تو یہ کھال بھی بول پڑے گی، اور اس وقت پھر وہ کہیں گے وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، ہم تو تمہارے بھلے کے لیے سب کچھ کرتے تھے. تو وہ کہیں گے قالوا اتقن اللہ الذي اتقى كل شيء، جس اللہ نے زبان کو قوت گویائی دی ہے اس نے ہمیں قوت گویائی آج عطا فرما دی، اس لیے ہم بول پڑے. تو اس سے یہ اندازہ ہوا ہمارا وجود، ہمارے اعضا، سبین، صحائف، کرامن کاتبین، یہ سب گواہ ہیں ہمارے اوپر، ہمارے گناہوں پر جو کچھ ہم کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب گناہوں پر اتنے سارے گواہ موجود ہیں تو کیا کوئی طریقہ ایسا بھی ہے میرے بھائی جس سے یہ گواہ ختم ہو جائیں، گواہیاں ختم ہو جائیں؟ عدالتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی جب کوئی کیس جیتنا ہوتا ہے تو گواہوں کو غائب کر دیتے ہیں، جب گواہیاں لگتی رہی، بلاتے ہیں گواہ موجود نہیں ہوتے تو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بھئی بری کیا جاتا ہے عدم ثبوت کی بنا پر. تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی طریقہ ایسا ہے کہ یہ گواہ ہمارے حاضر نہ ہو اور گواہی نہ دیں. تو فرمایا کہ ہاں اس کا طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ تم اللہ کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ توبہ کر لو، جس کے لیے شرائط بیان کی گئی کہ سب سے پہلے تو وہ گناہ چھوڑ دو، جس جو گناہ کر رہے ہو اس گناہ سے الگ ہو جاؤ فوراً، یخلع علی المعصیہ. اور دوسرا یہ کہ یبدم علیہ، اس گناہ پر ندامت بھی ہو. سب سے پہلے یہ کہ گناہ فوراً چھوڑ دو، ترک کر دو، اور دوسرا یہ کہ اس گناہ پر ندامت بھی ہو، اور تیسرا کیا ہے، عزم جازم اللہ یعود علیہ، پختہ ارادہ اس بات کا کر لو کہ آئندہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں آؤں گا. اللہ تعالیٰ دل کے ارادوں کو جانتے. تو یہ تین شرطیں بیان کی. اور جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے، یعنی یہ تو تھے حقوق اللہ سے متعلق، حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بھی جس کا حق ہم نے، جس کا حق ضائع کیا ہے، تلف کیا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ان کا حق ادا کریں. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اگر کسی کا حق رہ گیا ہے اس کا حق ادا کرنے کی ہم پوری پوری کوشش کریں گے. تو بہرحال یہ طریقہ بتلایا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے دماغ سے اس کے گناہوں کو نکال دیں گے، کتاب سے جو فرشتوں نے لکھی ہے وہ گناہ مٹا دیا جائے گا، اور اس کی نسبت گناہوں کی مٹانے کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کی ہے، انس اللہ، اللہ تعالیٰ بلا دے گا تاکہ اللہ کے غلام، اللہ کے بندے شرمندہ نہ ہوں فرشتوں کے سامنے. ورنہ فرشتے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تھے تو تم گناہگار لیکن ہم نے گناہوں کو مٹا دیا، لیکن ان کو یاد ہی نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ ساری گواہیاں ختم فرما دیں گے، بشرطے کہ انسان توبہ کر لے دنیا ہی میں. جو کچھ ہم نے کیا ہے ہم نے اس کو ضائع بھی یہی کرنا ہے. گناہ ہو گئے بحیثیت انسان ہونے کے بتقاضا بشریت، لیکن اب ان گناہوں کے ازالے کے لیے توبہ کریں صدق دل کے ساتھ، اور ان گناہوں کی طرف کبھی لوٹ کر نہ آنے کی نیت سے ہم توبہ کریں. انسان ہے، اگر پھر بھی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، پھر توبہ کر لیں. اسی لیے بعض لوگوں نے فرمایا کہ شکست عزم یہ عزم کے خلاف نہیں، اور شکست ارادہ ارادہ کے خلاف نہیں. آدمی کو احساس ذوق تو ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی حالت کو جانتا ہے کہ میں، مجھ سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں اور میں توبہ کئی دفعہ کر چکا ہوں لیکن پھر توبہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود توبہ کرے، پختہ ارادہ کرے. تو یہ احساس ذوق اگرچہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن آدمی پختہ ارادہ کر لے، پختہ توبہ کر لے، تو یہ جتنے بھی گواہ ہیں، اب چاہے وہ زمین کی گواہی ہے، چاہے وہ کرام الکاتبین کی گواہی ہے، چاہے نامہ اعمال میں ہمارے گناہ درج ہیں، اللہ تعالیٰ سب بھلا دے گی جب یہ گواہ حاضر نہیں ہوں گے، تو اللہ رب العزت بری فرما دے گی. چنانچہ کسی نے پوچھا کیا کوئی صورت ایسی بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے ایسا حساب لے لے جو آسان حساب ہو بالکل؟ فرمائے کہ ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حاسب لی حساب یسیرا یہ پڑھا کرتے تھے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حساب یسیر کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ حساب یسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نگاہ ڈالے بس، اور نگاہ ڈالنے کے بعد فرمایا کہ بس جانے دو. ہمارے حضرت اس کی مثال یہ دیتے ہیں، آج کل تو یہ صورت ختم ہو گئی، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسٹم سے جب ہم گزرتے تھے تو جس سامان کو چیک کرنا نہیں ہوتا تھا اس پر چاک کر نشان لگا دیا کرتے تھے. تو اگلے مرحلے میں جو لوگ کھڑے ہو کر چیکنگ کرتے تھے، جب وہ دیکھتے تھے کہ چاک کا نشان اس پر لگا ہوا ہے تو اس کو جانے دیتے تھے کہ جانے دو، اس کی چیکنگ ہو چکی. تو کہ اللہ رب العزت بھی بس ایک نظر ڈالیں گے اور فرمائیں گے اس کو جانے دو. یہ حساب ہے. اسی بہرحال میرے عزیز بھائی، آدمی مصیبت میں گرفتار بھی نہ ہو اللہ کرے، کیونکہ مصیبتیں بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن بالفرض اگر کوئی مصیبت آ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ اس مصیبت کو دور فرما دے، اور اس اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کرے کہ مصیبت میں گرفتار ہوں لیکن معصیت میں گرفتار نہیں، کیونکہ معصیت بہت بڑی مصیبت ہے، معصیت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں. آدمی گناہ میں گرفتار ہے کیونکہ خالق ارض و سما کی نافرمانی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انسان کے لیے وبال جان، ہلاکت میں ڈالنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس سے بچے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1.25 کروڑ انسانوں کا پیشاب اور پخانہ، جبنے کی نجاست، یہ سب سمندر میں جاتی ہے، لیکن ایک موج سمندر کی آتی ہے سارا پانی پاک ہو جاتا ہے. اب اگر اس سمندر میں کوئی آدمی نہا کر امامت کر دے، کرا لے کسی کی، نماز پڑھا دے، تو کیا کوئی کہے گا وہ تم سمندر سے نہا کے آئے لہذا نماز نہیں ہوگی؟ پورے کراچی کی نجاست اس میں گر رہی ہے. لیکن اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے اپنے ایک مخلوق میں کہ جب ایک موج آتی ہے تو سارا سمندر پاک ہو جاتا ہے، وہ نجاست کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتا. تو جس اللہ نے اپنی مخلوق کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے تو اس کے رحمت کی موج میں کیا طاقت ہوگی بھائی؟ کیا ہمارے گناہ اس کے سامنے کچھ بیچتے ہیں؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، میری مغفرت کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ ظاہر میں یہ تواضع اختیار کر رہا ہے لیکن حقیقت میں متکبر. تکبر اس لیے کہا کہ یہ ظاہر میں تو کہہ رہا ہے کہ صاحب میں بڑا گناہ گار ہوں، لیکن حقیقت میں اصل میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے گناہ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتے. فرمایا کہ ایسا مت سوچے آدمی، کتنے بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی موج کے سامنے کوئی گناہ ٹھہر نہیں سکتا. اس لیے آدمی اس کی فکر نہ کرے، اگر ہو جاتے ہیں گناہ فوراً توبہ کرے، جمع نہ ہونے دے گناہوں کو. حضرت جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے مشہور شاعر گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں جذب کر لینا، اپنی طرف کھینچ لینا. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جو ڈپٹی کلیکٹر تھے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے اللہ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے علماء ان کے حق کے دسترس پر بیعت ہوئے، ان کے قدموں میں آ کر بیٹھے، اپنی اصلاح کرائی. ایک شعر سامنے آیا جگر مراد آبادی کے، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا، پینے کو تو بے حساب پی لی. شاعر تھے اور شراب بھی پیتے تھے، اور ہمارے ہاں ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے میں نے دیکھا ہے ان کو اس قدر پیتے تھے کہ اس کے بعد دو آدمی ان کو اٹھا کر لے جاتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، تو یہ شعر جب سامنے آیا کہ اب تو ہے روزے حساب کا دھڑکا، پینے کو تو بے حساب پی لی، یعنی یہ گناہ تو ہم سے سرزد ہو گیا، بے حساب ہم نے یہ گناہ کیا، لیکن اب حساب یوم حساب کا دھڑکا لگ گیا کہ وہاں کیا ہوگا. تو حضرت مسعود رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ میاں تم ہو تو ڈپٹی کلیکٹر، لیکن یہ گول ٹوپی اور جناب کرتا لبا عربی پجامہ تسبیح ہاتھ میں، تمہاری یہ صورت جو بنی ہے تو تم تو مسٹر تھے، تمہاری یہ ٹر کس نے نکالی؟ مسٹر کی ٹر کس نے نکالی؟ کس نے مس کی ہے یہ ٹر؟ کہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے اللہ تعالی نے مجھے ہدایت عطا فرمائی. تو کہا کہ کیا میرے لیے بھی کوئی جگہ ہے وہاں پر کہ میں وہاں حاضر ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں؟ حضرت مزور رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کسی وقت، تو حضرت سے ذکر کیا کہ جگر مراد آبادی آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں چونکہ عادی ہوں شراب کا تو مجھ سے چھوڑی تو نہیں جاتی، اس لیے میں تو وہاں بھی پیوں گا. تو کوئی صورت ایسی ہے حاضری کی؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی ضرور وہ آئیں، ان کے آنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. خانقاہ میں تو میں انہیں نہیں ٹھہرا سکتا، لیکن میرا گھر حاضر ہے، میرے گھر پر آ کر ٹھہرے. جب نبی کفار کو اپنے گھر پر ٹھہرا سکتے تھے اور ٹھہراتے تھے تو ہم کیا چیز، لہذا وہ آئیں اور میرے گھر پر آ کر ٹھہرے، اور اگر وہاں پینی ہے تو پی لیں، لیکن خانقاہ میں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، اس لیے کہ وہ قومی امانت. بہرحال آ گئے اور حضرت کی خدمت میں آ کر رہے، بھی توبہ بھی کی اور حضرت سے چار دعاؤں کے لیے کہا. ایک دعا تو یہ کر دیجئے کہ شراب چھوٹ جائے، ایک دعا یہ کر دیجئے کہ شراب چھوٹ جائے، دوسری دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دے، اور تیسری دعا یہ کر دیجئے کہ میں داڑھی رکھ لوں، اور چوتھی دعا یہ کر دیجئے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے. یہ چار دعائیں دعاؤں کی درخواست کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت نے چاروں دعائیں ان کے لیے کر دی کہ اللہ اس کو تو توفیق دے کہ شراب چھوڑ دے، حج کی بھی توفیق عطا فرما دے، داڑھی رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اور خاتمہ بالخیر بھی فرما دے. تو تین دعائیں شراب انہوں نے چھوڑ دی. اب یقین جب ایسا پینے والا آدمی ہوگا چھوڑے گا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا، چنانچہ بیمار ہو گئے. قومی ورثہ تھے چونکہ، بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب کچھ پی لیا کریں تھوڑی سی، اس لیے کہ آپ نہیں پیئیں گے تو انتقال ہو جائے گا، مر جائیں گے. کہا کہ اگر میں پیتا رہوں گا تھوڑی تھوڑی تو کتنا جیوں گا یہ بتا دو. کہا آٹھ دس سال جی لیں گے. کہا کہ آٹھ دس سال جیوں گا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اور مروں گا تو بھی اس لعنت میں گرفتار. اگر آج میں مر جاتا ہوں تو کم از کم اس لعنت میں گرفتار تو نہیں ہوں، میں نے توبہ کر لی ہے، لہذا آج مجھے موت آ جائے میرے حق میں ہی زیادہ بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ میں دس سال مزید جیوں اور شراب پیتے ہوں اور اس لعنت میں گرفتار ہوں. تو توبہ بھی صدق دل کے ساتھ کی تھی، تو فرمایا کہ آج مجھے موت آتی ہے تو مجھے یہ زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی، نہیں مرے وہ. جب آدمی پکا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس کی طرف بڑھتی ہے گود میں لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت بھی عطا فرمائی. جب حج پر جانے لگے تو داڑھی رکھ لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ اقدس پہ جاؤں گا، کیا شکل لے کر جاؤں گا، پوری داڑھی رکھ لی ایک مشت. اور پھر جب وہاں سے واپس آئے تو جتنا عرصہ اللہ نے ان کو زندگی دی تھی وہ گزاری، اور خاتمہ بھی بالخیر ہوا. تو بہرحال آدمی اپنی طرف سے کوشش کرے، اللہ رب العزت سے نا امید نہ ہو. قل یا عبادی الذین آمنوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو آدمی، لیکن توبہ صدق دل سے کرو. لیکن خدا نہ کرے توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کر لو، جس وقت توبہ کر رہے ہو اس وقت پختہ ارادے کے ساتھ توبہ کرنا شرط ہے. بعد میں اگر کسی وجہ سے وہ توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لو, لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کسی صورت. تو بہرحال یہ معصیت جو آج جس پہ ہم گرفتار ہیں, ہماری سمجھ لیجئے جتنی بھی پریشانیاں ہیں آج گناہوں کی وجہ سے, جو گناہ آج ہم کر رہے ہیں اور گناہ بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. اگر ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھے گا تو یقیناً کسی وقت اس سے توبہ کر لے گا. جو آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو وہ اس گناہ سے توبہ بھی نہیں کر سکتا, اس لیے وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. اس کو یوں سمجھ لیجئے جس طرح کوئی بیمار اپنی بیماری کو نہ سمجھے کہ مجھے بیماری ہے تو وہ علاج کیا کرائے گا, لیکن اگر وہ سمجھے گا کہ میں بیمار ہوں تو ایک دن ڈاکٹر کے پاس بھی چلا جائے گا. اسی طریقے سے جب کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہوں میں گرفتار ہوں تو وہ اللہ سے توبہ بھی کر لے گا, اور جب اللہ سے توبہ کرتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی صرف اتنا کہتا ہے نا یا رب, تو اس سے پہلے کہ وہ اگلی بات کہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے پتا ہے کہ اس کا بھی کوئی رب ہے, اسے پتا ہے کہ اس کا بھی کوئی رب ہے, اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت تو اتنے قریب ہیں, اب شرط یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں. اگر اللہ رب العزت دوزخ کو نہ بھی پیدا فرماتے تو بھی بندگی کی شرط کے خلاف تھا, عبودیت کے خلاف تھی یہ بات کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کرے, کیونکہ اللہ کی نافرمانی اصل میں بہت بڑا گناہ. اس اعتبار سے کہ ہم چھوٹا گناہ بھی کریں تو یہ سمجھ لیں کہ وہ نافرمانی ہوگی اللہ کی. اور اس کی مثال بڑی اچھی دی ہے کسی نے کہ دیکھو بھائی, اگر چنگاری چھوٹی ہو یا بہت بڑی آگ ہو, کیا چھوٹی چنگاری کو آدمی ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا, اس لیے کہ وہ بھی ہاتھ کو تو جلائے گی نا. وہ آدمی چھوٹا سا کوئلہ ہاتھ میں رکھ لے, چنگاری رکھ لے کہ چلو میں بہت بڑی آگ تو نہیں لیکن میں چھوٹی چنگاری رکھ. فرمایا کہ جس طرح چھوٹی چنگاری آدمی ہاتھ میں نہیں لے سکتا, اسی طریقے سے چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ تو یہ خالی ویسے ہی صغیرہ اور کبیرہ اصطلاحات, لیکن چھوٹا گناہ بھی اصل میں بڑے گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے. جس طرح چھوٹی سی آگ بڑی آگ کا ذریعہ بن جاتی ہے, کہیں سے چھوٹی سی کہیں سگریٹ اگر چھوٹی سی جل رہی ہو, خدا نہ کرے کسی کپڑے میں پڑ جائے, تو وہ چھوٹی سی چنگاری جو ہے وہ بہت بڑی آگ کا سبب بن جاتی ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے آدمی گناہ کرتا رہتا ہے کہ چھوٹا گناہ ہے چھوٹا گناہ ہے, اور بالآخر وہ گناہ بڑے گناہوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور معصیت والی زندگی سے ہمیں نکال کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی ہمیں عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.